بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جالس أحاديث نووي يشرح كدرس جاريه، وفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله كشرح سأهم إن حدیث کی شرح کر رہے ہیں. آج کی نشست میں حدیث نمبر 15 پر بات کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الخامس عشر، 15 حدیث، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. اس حديث کا ترجمہ، سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرن او لیصمت، بس وہ خیر بات کہے یا خاموشی اختیار کرے. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اور جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، بس وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اور اس کی عزت کرے. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اور جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، بس وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کی عزت کرے. رواہ البخاری و مسلم، اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. آج کی نشست میں اس عظیم حدیث میں سے چند اہم باتیں جو شیخ صاحب نے بیان کی ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. فضیلۃ الشیخ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے پوائنٹ میں، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین امور میں جن کا ذکر کیا گیا حدیث میں، کون سے تین ہیں؟ فلیقل خیرا او لیصمت، بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے. دوسرا امر، فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، عزت کرے. اور تیسرا پوائنٹ، تیسرا امر کیا ہے؟ فلیکرم ضیفہ، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کی عزت کرے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین امور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو جمع فرمایا ہے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، لأن الإيمان بالله، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به. یہ قاعدہ یاد رہے، انڈر لائن کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی بنیاد ہے، اساس ہے ہر اس چیز میں جس پر ایمان لانا واجب ہے. فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله. تحقیق، کسی چیز پر بھی ایمان لانا یا جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے وہ تابع ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اس کے تابع ہے باقی ایمانیات ساری کی ساری. اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے ابتدا کی ہے. پھر آخرت کا ذکر کس لیے ہے؟ واما الايمان باليوم الاخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الاعمال. اور آخرت پر ایمان کو اس لیے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ کیونکہ آخرت پر ایمان سے تذکیر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، معاد کی، واپسی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی دوبارہ زندہ ہونے کے بعد، موت کے بعد. والجزاء على الاعمال، اور اعمال کے جزا کی، جب زندگی ہے دنیا کی، پھر موت ہے، پھر دوسری زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں، اس زندگی کی ابتدا آخرت کے دن سے ہوتی ہے جس دن میں حساب دیا جاتا ہے، یوم الدین، یوم الحساب. حساب کس چیز کا دینا پڑے گا ہمیں؟ اعمال کا، جو ہمارے اعمال ہیں. اعمال کی بنیاد ہے علم، اور علم جو ہے وہ بنیاد ہے عقیدے کی. تو عقیدہ ہے، علم ہے، عمل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں واما الايمان باليوم الاخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الاعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر. اگر خیر عمل ہے اس کی جزا بھی خیر ہے، اگر شر عمل ہے تو اس کی جزا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ عمل کیا گیا ہے. دوسرا پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تعلق سے شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک جامع بات ہے، جامع کلمہ ہے، من جوامع کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری جوامع کلمات سے میں سے ایک جامع کلمہ ہے. مقتضاها، جس کا مقتضی یہ ہے، وجوب حفظ اللسان من الكلام الا في خير. یہ بھی انڈر لائن کر لیں، یہ جملہ جو ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اس کلمے میں، اس جملے میں جو جوامع کلم میں سے، جوامع کلم کسے کہتے ہیں؟ مختصر سی بات میں زیادہ معنی و گہرا معنی پایا جانا، اس کے جوامع الکلم. اب اس جملے میں، اس کلمے میں جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ وجوب حفظ اللسان من الکلام الا فی خیر، کہ زبان کی حفاظت کرنا واجب ہے صرف اور صرف خیر میں. حفظ اللسان کا حکم کیا واجب ہے؟ کیونکہ ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے. من کان یؤمن بالیوم الاخر فلیقل، فعل امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور حرام بات کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو پھر حفاظت نہ ہوئی نا. انسان کب ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے؟ جب زبان کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی نا. تو حرام سے بچنا واجب ہے کہ نہیں؟ حرام سے کیسے بچیں گے زبان کے تعلق سے؟ حفظ اللسان، حفاظت کرنی ہے. حفاظت کیسے کریں گے؟ حفاظت زبان کی بات کیسے کی جاتی ہے؟ دو طریقے سے. فلیقل خیرن، بات کرنی ہے تو خیر کی بات، اگر خیر کی بات نہیں ہے تو خاموش. کوئی اور راستہ ہے؟ سبحان اللہ. یہ جوامع الکلم ہے، یعنی زبان کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی گناہ ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، دو لفظوں میں معاملہ حل ہو گیا. اس سے بہتر علاج کبھی دیکھا ہے آپ نے کہیں پہ؟ سبحان اللہ. فلیقل خیرا او لیصمت. آگے دیکھیں، قال النووی فی شرح هذا الحدیث، اس حدیث کی شرح امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ امام نووی کہاں سے آ گیا؟ کون بتائے گا امام نووی کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ امام نووی عربی نووی، ہاں ایک منٹ، یہ روایت کس کی ہے؟ متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم. اور امام مسلم نے کیا کیا ہے؟ امام مسلم کی شرح کی ہے کہ نہیں؟ اب اس لیے امام نووی کا فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے فرمایا, کیا فرمایا سنیں ذرا. قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی, امام شافعی نے فرمایا, ایک منٹ, شاہ عبد المحسن فرماتے ہیں, امام نووی فرماتے ہیں, انہوں نے فرماتا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا ہے. کیا پیغام ملتا ہے ہمیں؟ لیکن سبحان اللہ, الرجوع الى السلف, کہ سلف نے احادیث کی جو ایکسپلینیشن کی ہے, جو شرح کی ہے, اس سے بہتر آپ کو کہیں نہیں ملے گی. شیخ صاحب خود اپنی بات بھی کر سکتے تھے, لیکن جب آپ جوڑ دیتے ہیں آج کے دور یا آج کے زمانے کو اس بہترین زمانے سے, فزیکل تو نہیں جڑ سکتے نا, لیکن علم کے اعتبار جڑ سکتے کہ نہیں؟ وہ ہے علم, یعنی جو کل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو یہ پیغام دیا تھا, آج ہم وہی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ پیغام ہمیں کب ملا ہے؟ جب اس کی حفاظت کی گئی کہ نہیں؟ کیسے حفاظت ہوئی؟ ہر عالم نے اس علم کو آگے لے کے گیا ہے شاگردوں کے پاس, وہ شاگرد آگے لے کے گئے, پھر وہ آگے لے کے گئے, اور یہ سلسلہ ومن تبعهم احسان الى یوم الدین موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اس حدیث کی طرف, معنی الحدیث اذا اراد ان يتكلم فليفكر. سنیں میرے ساتھ سن, جب کوئی شخص کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے کیا کرے؟ سوچے. اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, عام لفظوں میں. تو پہلے اسے چاہیے کہ سوچے. فليفكر فإن ظهر انه لا ضرر عليه, پھر اگر سوچنے کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ اب بات کرنے میں اس کو کوئی نقصان ہے, کوئی ضرر نہیں ہے, تکلم, تب وہ جا کے بات کرے. کتنی خوبصورت بات ہے, خوبصورت امام سے. بعض لوگ جو ہے نا, دماغ کا اور زبان کا کنیکشن بیچ میں گڑبڑ ہوتا ہے, وہ ٹوٹا ہوتا ہے, کان سے یہاں سے سنی آواز اور زبان پر, یعنی ان کا کنیکشن کان سے ہوتا ہے, دماغ سے نہیں ہوتا ہے. کان سے سنتے ہو, زبان سے فوراً بولتے ہیں, نہ صحیح سن پاتے نہ صحیح بول پاتے, لیکن بولنا بھی ہے سننا بھی ایک وقت میں ممکن ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دی طاقت ہے, حواس دی ہے نا, پانچ حواس ہیں, سننا اور بولنا. آپ اگر بہترین طریقے سے بولنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ بہترین سننا پڑے گا. بغیر بہترین طریقے سننے سے آپ بہترین سے بول نہیں پائیں گے. اس لیے جب ڈبیٹس ہوتی ہیں یا مناظرے ہوتے ہیں, سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, یعنی جو ارکان یا جو بنیادیں ہیں مناظرے کی, کہ سامنے والے کو موقع دو بات کرنے کو اور سنو اس کی بات کو. یعنی کہ وہ بات کر آپ بھی بات کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی نتیجے پہ پہنچے گا؟ کوئی نہ, وہ آپ کی بات سمجھے گا نہ آپ اس کی بات سمجھے گی, اور بات لٹکی رہے گی اور صرف وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ ملنے والا نہیں. اس لیے یاد رکھیں, فَإِن ظَهَرَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ تَكَلَّمْ, ٹھیک ہے. وَإِن ظَهَرَ أَنَّ فِيهِ ضَرَرْ, اور اگر یہ ظاہر ہوئے اس کے سوچنے کے بعد, اسے لگا کہ اسے ظاہر ہوا یقیناً کہ یہ ضرر ہے, او شک فیہ, یہ اس کے شک کے اس میں ضرر ہو سکتا ہے, تو دو چیزیں ہیں, یقیناً ضرر ہے, نقصان ہے اس بات کا اگر یہ بات کرتا ہوں میں, یا شک ہے, نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں امسک, کون فرما رہے ہیں؟ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام نووی نقل کر رہے ہیں اور ان سے نقل کر رہے ہیں امام الشیخ عبد الناصر عباد البردہ رحمہ اللہ. امسک, رک جائے. وقال الامام الجلیل ابو محمد ابن ابی زید امام المالکیہ بالمغربی فی زمنہ, امام شافعی کی بات ہو گئی, اب امام ابو محمد ابن ابی زید المالکی, کون ہے جانتا ہے کوئی اس کو؟ ایک ہے مقدمت القیروانیہ, یا عقیدہ القیروانیہ, بارک اللہ. کون ہے یہ شخص؟ یہی شخص ہے ابن ابی زید القیروانی, کی عقیدہ کا مقدمہ جو ہے معروف ہے, اور شیخ عبد المحسن عباد البدر نے اس کی شرح کی ہے. کوئی جانتا ہے شرح کا نام کیا ہے؟ قطف الدنا الجانی, یہ شرح مقدمت ابن ابی زید القیروانی, اور بڑی پیاری کتاب ہے عقیدہ کی, انشاءاللہ لسٹ میں ہے جب عقیدہ کے دروس ہیں, جب پہنچے گئے اس امام کی طرف انشاءاللہ یہی کتاب ہم پڑھیں گے. عبد المحسن حفظہ اللہ نے بڑی پیاری شرح کی ہے, اور مختصر سی ہے, بڑی پیاری شرح ہے, اور خوشخبری کے اردو ترجمہ بھی موجود ہے اس کا. اچھا, اب بات نقل کر رہے ہیں الشیخ عبد المحسن عباد البدر امام ابو محمد بن عبد العزيز القيرواني کی جو مغرب میں مالکیوں کا امام تھا اپنے زمانے میں. جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. ينور كرلن زلا بالإهم باطل فرماتے جميع آداب الخير خير کے سارے کے سارے آداب جو ہیں وہ چار حدیثوں سے نکلے ہوئے ہیں, یعنی وہ چار حدیث کے بنیادوں پر قائم ہیں. سبحان اللہ. جميع آداب الخير جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. چار حدیث. پہلی حدیث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. یعنی ایک چوتھائی خیر کی جو دنیا میں موجود ہیں آداب اور خیر جو موجود ہے یا حسن اخلاق جو موجود ہے اس حدیث کے چوتھا حصہ ہم نے جان لیا ہے. کہاں سے ملے گا ہمیں؟ زبان سے تعلق رکھتا ہے. بات کرنی ہے سوچو سمجھو تولو. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کا فائدہ ہے تو بات کرو, اگر آپ کو شک ہے کہ نقصان ہونے والا ہے یا یقین ہے کہ نقصان ہوگا تو خاموشی اختیار کرو. آپ نے خیر کی ایک چوتھائی حاصل کر لی ہے سبحان اللہ. باقی تین. دوسرے نمبر پہ حدیث و قوله صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. یہ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ کہ شخص کے حسن اسلام یہ کیا نشانی ہے؟ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے, جو آپ کا کنسرن نہیں ہے, جس سے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, آپ کو کوئی واسطہ نہیں, اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تو اس میں آپ کا عمل, آپ کی زبان, آپ کی سوچ, آپ کا وقت بچ جائے گا کہ نہیں؟ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. بعض لوگ وقت ضائع کرتے رہتے, دوسرے کے مسائل میں پڑے رہتے, اسے دیکھے اس نے کیا کیا, اس کو دیکھے اس نے کیا کیا, دیکھو اس دن وہ کیا کہہ رہا تھا, غیبت ہے, چغل خوری ہے, اور پتہ نہیں کتنے گناہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں, جھوٹ, فریب, دھوکہ, بہت ساری چیزیں. ایکسیپشن کیا تھی اس میں؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ مما یعنینا, یہ لا یعنی نہیں ہے. کیوں؟ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر. بارک اللہ فیک. حکم دیا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. سبحان اللہ. تو جوڑ دیا ہے خیریت کو اس عظیم عمل سے, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ٹھیک ہے, دو ہو گئے, 50% بھلائی حاصل ہو گئے الحمدللہ. تیسری حدیث وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للذی اختصره الوصیہ, جس اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وصیت طلب کرنے کے لیے آیا تھا, گزارش کی تھی وصیت کی, لا تغضب فکرر مرارا فقال لا تغضب. ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ میں جامع وصیت, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ, جامع کلیم دیکھے. قال لا تغضب, غصہ مت کرو. اس شخص نے پھر عرض کی, اوصنی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب. تیسری مرتبہ لا تغضب, کرر مرارا فقال لا تغضب. ایک ہی نصیحت تمہارے لیے کافی, ایک ہی وصیت. سبحان اللہ. غصہ, خون کا ابلنا, جوش اور جذبات, چہرے کا سرخ ہونا, جسم کا اکڑ جانا, آنکھوں کا نکل آنا, جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو عقل کام کرتی ہے پہلے؟ نہیں کرتی. دل میں سکون ہوتا ہے, بے سکونی ہوتی ہے. زبان پہ کیا ہوگا, جسم پہ کیا ہوگا؟ کوئی خیر کی بات کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ کوئی خیر عمل کر سکتا ہے؟ غصے کی حالت میں انسان نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا ہے. نوٹ کر لیں, بشرط ہے کہ یہ غصہ, اگر اللہ کے لیے غصہ ہے تو وہ خیر کے لیے ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے. اللہ کے لیے غصہ بھی ہوتا ہے اور دنیا کے لیے غصہ بھی ہوتا ہے, تو دنیا کے غصہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیشہ جس نے بھی دنیا کے لیے غصہ کیا اس نے نقصان اٹھایا ہے, اور جس نے اللہ کے لیے غصہ کیا ہے اس نے ہمیشہ فائدہ حاصل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہ کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے. كان لا يغضب الا لله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے لیے غصہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جب نافرمانی ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے جو اللہ کے لیے ہے وہ بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے نا. اللہ کے لیے غصہ کرنا ہے اور جا کے آپ نے سینما ہال کو آگ لگا دینی ہے، اللہ کے لیے غصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے غصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے غصہ ہے نا. لیکن عمل ٹھیک کیا؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ شریعت کی حدیں پار کر دی ہیں. نہیں، یہ فساد ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے جب ہتھیار اٹھایا ہے اور بعض شاپس میں چلے گئے ہیں، ویڈیو سینٹر میں چلے گئے ہیں، ان کی سیڑھیاں جو ہے نکال کے توڑ دی ہیں اور توڑ پھوڑ کے دکان میں، ظاہر اس میں دفاع تو کرنا ہے نا، دکاندار نے اس کو لاس ہو رہا ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پائی ہوئی، بار دار ہوئی، یہ جہاد نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے اگر غصہ ہوتا تو پھر طریقہ بھی کیسے ہوتا؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کیا کرتے تھے. اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ ہم تفصیل سے، ہمارا موضوع نہیں. لیکن غصہ مت کرو. اور جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، یاد رکھیں وہ شخص حسن اخلاق اور خیر اور بھلائی کے 25% حصہ حاصل کر رہے تھے، یعنی اس قول کے مطابق جو اس حدیث میں. ورنہ میں سمجھتا ہوں غصہ جو نہیں کرتا تو شاید خیر ہی خیر اس کی زندگی میں. ناجائز غصہ جو ہے، جائز غصے کی بات نہیں ہو رہی جیسے میں نے کہا ہے. 75 ہو گیا، آخری 25% دیکھتے ہیں. چوتھی حدیث، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اللہ اکبر. یہ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ ویسے تو سارے کے سارے ہم احادیث پڑھ چکے ہیں، اس کتاب میں ہم 3 پڑھ چکے ہیں، اس میں ہے سب آئے گا، لیکن ابھی تک نہیں پڑھی. چوتھی، سارے حدیث موجود ہیں. یعنی اب یہ جب یہ کتاب پوری کر لیں گے تو جو جمیع آداب الخیر جو ہے آپ وہ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ونقل النووي، امام النووي رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، عن بعضهم، بعض علماء سے، انه قال، میں نے کہا، لو كنتم تشترون الكاغذ للحفظه لسكتتم عن كثير من الكلام. اگر تم حفظ کرنے والوں کے لیے کاغذ خریدتے تو تم بہت ساری باتوں سے خاموش اختیار کر لیتے. کاغذ کیا ہوتا ہے؟ لو كنتم تشترون الكاغذ، الكاغذ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں کیا ہوتا ہے کاغذ؟ سبحان اللہ. کہتے اگر اس وقت زمانے میں کیا ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا اور حفظ، جو حافظ ہوتا تھا وہ یاد کر لیتا تھا. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر تم خریدتے، تمہیں خود خریدنا پڑتا جو تم لکھواتے ہو اپنی جیب سے، تو بہت ساری چیزوں سے تمہیں خاموشی اختیار کرنی پڑتی، کیونکہ پیسہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے زبان جو ہے اگر ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں اور ایک طریقہ ڈھونڈ لیں کنٹرول میں رکھنے کا، اس میں بہت ہی خیر ہے. یعنی بعض سلف اس طریقے سے بات کرتے تھے، یعنی اگر ہمیں ہر غلطی پہ جو ہم زبان سے غلطی کرتے ہیں اگر ہمیں کچھ فائن دینا پڑتا، اور بعض لوگ یہ منتیں مانتے ہیں یا اس طریقے سے کوئی باتیں کر لیتے ہیں، پر لازم کر دیتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں 5 صدقے میں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کرتے جھوٹ نہیں بولنے کی. جھوٹ بولو گے تو کیا ہوگا؟ 5 دینے پڑیں گے نا. لیکن اس طریقے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیسوں سے مت ڈرے. وہ کہتے ہیں یہ تربیت ہے، اپنی تربیت کر رہے ہیں جھوٹ نہ بولنے کی، چغل خوری نہ کرنے کی، غیبت نہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر دل میں ہو اور یہ بیج آپ اپنے دل میں بچپن سے اپنے بچوں کو بھی اور بڑی عمر میں بھی آپ اپنے دل میں بھی اسے بو سکتے ہیں، تو اللہ اسے بہتر کچھ بھی نہیں. بعض سلف کہتے ہیں اگر ہر نافرمانی پر اپنے گھر میں پتھر پھینکتا ہوتا تو آج میرے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ جتنے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں 24 گھنٹے اپنی روزمرہ زندگی میں ہر غلطی پہ ایک چھوٹا پتھر پھینک دو. چند مہینوں میں شاید جگہ ہماری نہیں بچے گی. بولتے خاموش, بعض لوگ خاموشی میں بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں, ممکن ہے؟ جب بولنا لازمی ہوتا ہے اور خاموشی اختیار کی جاتی ہے, کبھی بولنا لازم بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی کب بولنا لازم ہوتا ہے؟ ہاں, قدرت بھی ہے. منکر دیکھے آپ نے, کر بھی سکتے ہیں, اور آپ زبان علم بھی رکھتے ہیں, کیونکہ زبان سے کون روکے گا؟ علم والا روکے گا, نہیں روکتے. اور گواہ, جس نے گواہ دینا ہو اس کو پتہ بھی ہے, خاموش اختیار کرتا ہے, گناہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور ایسے اور بھی صورتیں ہیں, لیکن یاد رکھیں اگر ہم گننا شروع کر دیں نا, ہمارا بولنا, خاموشی اختیار کرنا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, اپنی رزق کا کمانا, اپنی جاب میں کام کرنا بیٹھنا, تو کتنی لوگوں سے بات کرنا, اپنے پیاروں سے بات کرنا, ہنسی مذاق میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. اس کریم کا کرم دیکھیں آپ, کہ ہم ایک لفظ کہتے ہیں استغفر اللہ, اللہم انی استغفرک واتوب الیک, صفا صاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ, الخیر, اب خیر کیا ہوتا ہے؟ الخیر اسم یقابل الشر, خیر ہر اس چیز کا نام ہے جو شر کی ضد میں ہے, شر کے مقابل ہے. ویاتی ایضا خیر, خیر افعل, افعل تفضیل. خیر کا لفظ دو طرح سے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, ایک تو خیر جیسے عام خیر کہا جاتا ہے, دوسرا خیر کا لفظ افعل تفضیل, حذفت منہ الحمزہ, جس میں حمزہ نکالا جاتا ہے. عام طور پہ افضل التفضیل جو ہے افعل کے وزن پہ ہوتا ہے, اکبر, اصغر, احسن, افضل, اسے افضل, اسے افعل التفضیل کہتے ہیں. لیکن خیر کا اخیر نہیں ہوتا کبھی, کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے, خیر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ وش ایسا فرماتے ہیں, وقد جاء الجمع بینهما في قول الله عز وجل, اور دونوں خیر کا ایک ہی آیت میں ذکر ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایها النبی, اے نبی, قل لمن في ایدیکم من الاسرى, اب ان جنگی قیدیوں کو کہو جو تمہارے قبضے میں ہیں, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں خیر کو جان لیا کہ تم خیر چاہو, تم دل میں خیر یعنی اسلام قبول کرنے والے ہو اور حق کو قبول کرنے والے ہو, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر خیر تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. فدا لیا گیا کہ نہیں؟ یعنی بعض لوگوں سے جو جنگ بدر میں جنگ قیدی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا یعنی معاوضہ لیا ان کو چھوڑنے کے لیے, تو ان سے جو کچھ لیا گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھے, سبحان اللہ, خوشخبری ہے. تم یہ پریشان نہ ہو, جو تم سے لیا گیا ہے اگر تمہارے دل میں خیر ہے اور حق کو قبول کرنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور ایسا ہوا کہ نہیں؟ جو جنگ بدر میں قیدی تھے, پھر اسلام قبول کیا, پھر جنگیں ہوئی, فتوحات ہوئی, اور پھر ان کو اسے زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ سبحان اللہ. تو پہلا خیر, فی قلوبکم خیرن, اور دوسرا خیر, یؤتکم خیرن, کیا فرق ہے دونوں میں؟ دوسرا خیر افضل, افعل التفضیل ہے, یعنی اس سے زیادہ خیر, لیکن الف ہے بغیر الف کے, دونوں خیر ہیں. چوتھے پوائنٹ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, قوله, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره, پڑوسی کے حق جو ہے وہ متأكد حقوق میں سے ہے پڑوسی پر. وقد جاءت احاديث كثيرة في الترغيب في اكرام الجار والترهيب من ايذاء والحق الضرر به, بہت ساری احادیث ہیں جن میں پڑوسی کے اکرام کرنے کی ترغیب ہے اور اسے اذا اور نقصان پہنچانے میں ترغیب ہے. ومنها ان حدیث میں سے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث, ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سيورثه, رواه البخاری ومسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کہ ومن حدیث عائشہ، آگے یعنی لکھا قول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیدہ عائشہ روایت کر رہی ہیں، اور حدیث کہہ دے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہی ہیں. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ اثر ہے، حدیث نہیں ہے. تو بعض علماء یوں بھی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جب حدیث کہہ دیا ومن حدیث عائشہ، یعنی مثل سیدنا عائشہ کے حدیث جو کہ حدیث اثر نہیں ہے، واضح ہے. ما زال جبریل یوصینی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے وصیت کرتے رہے، اس میں استمرار ہے. ما زال کانا کے اخوات میں سے، جس میں استمرار اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے. یوصینی بالجار، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے وصیت کرتے رہے، کس چیز کی؟ بالجار، پڑوسی کی، خیر خواہی کی. حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا، انہ سیورثو، کہ اسے وارث بنا دے گا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان سے آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور پیغام کہاں سے لے کے آتے؟ اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا پیغام ہوتا؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرو، خیر خواہی کرو، اکرام کرو، عزت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کا حال پوچھو. کتنی مرتبہ کیا؟ ایک دو مرتبہ، دس مرتبہ، بیس مرتبہ، کتنی مرتبہ کیا؟ ما زال سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ، ہمیشہ، کثرت سے اور ہمیشگی، تو دونوں چیزیں ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا کہ مجھے یوں لگا کہ اب ایسا پیغام بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب تمہارا پڑوسی تمہارا وارث بن گیا ہے. وارث کون ہوتے ہیں؟ خون رشتے والے. کیا وہ سب ہوتے ہیں خون رشتے والے؟ سب بھی نہیں ہوتے. یعنی پڑوسی کا وارث تو وہ نہیں ہے، وارث ہے، وارث تو نہیں ہے، لیکن شریعت میں پڑوسی کا مقام کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یعنی یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اگر ہم تھوڑے سے غور کرنے والے ہوں تو یقیناً ہم کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچے ہی نہیں. آئے دن ہمارے جھگڑے کی چیز بھی ہوتے ہیں، گاڑی کے پارکنگ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ لڑ پڑتے ہیں. بلکہ ایک بیچارے مجھے کہہ رہا تھا، کہتے ہیں اس نے میرے گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیا. اس نے ایک توڑا، میں دو توڑوں گا. میں کہ پھر گاڑی نہیں بچے گی تمہاری. یہ کون سے پڑوسی ہیں بھائی؟ کیا جاتا ہے؟ کہتے سامنے جگہ خالی ہوتی ہے تھوڑی سی دور، میں کہہ رہا ہوں یار واک کر لیا کرو، صحت کے لیے اچھا ہے. دیکھیں پیٹ ہم نے کیوں کیسے نکلے ہوئے. اور مزے کی بات ہے، کہتے 40-50 قدم بھی نہیں ہوگا، اتنے دور پارکنگ کی وجہ سے روز لڑائی ہے. یار یہ خیر کام تم ہی کر لو نا، ابتدا کر لو. کہتے وہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا وہ نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا نہیں. تم اللہ سے ڈرنے والے ہو نا، تم اچھی ہے وہ برا ہے. دیکھا نا، پہلا قدم خیر کا کوئی تو اٹھائے گا نا، نہیں؟ اللہ کو شکر کچھ عرصے کے بعد ہے، کہتے مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ، میں نے اپنے شیشہ بنا لیا، اب میری گاڑی محفوظ، اسی گاڑی بھی محفوظ، اور دونوں ملتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں. کتنی بڑا کام کیا؟ صرف 50 قدم چلتا ہے، 50 قدم زیادہ ہے. سبحان اللہ. ایکسرسائز کے لیے بتائیں ہم کتنے قدم دوڑتے ہیں، کتنے قدم بھاگتے ہیں، عام کاموں کے لیے کتنی وقت ہم کھڑے رہتے ہیں، اور لمبے لمبے فاصلے بھی طے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم سے 10-20-50 قدم نہیں چلا جا سکتا. اللہم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال اگلی حدیث سنیں، اس سے زیادہ خطرناک حدیث ہے. واللہ لا یؤمن، ایک روایت میں تھی مت واللہ لا یؤمن. قالوا من یا رسول اللہ، ہرگز مومن نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا، ہرگز ایمان نہ لائے گا، ہرگز ایمان. اور اس سے پہلے واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس میں دو چیزیں ہیں، قسم ہے، پھر ایمان کی نفی کی تکرار کے ساتھ. مؤکدات کتنی ہیں؟ نہیں مومن، نہیں مومن، اللہ کی قسم، 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 اللہ کی قس کسی سے قسم کھائی جا رہی ہے؟ ایمان کی نفی کیوں کی جا رہی ہے؟ قالوا من یا رسول اللہ. ایک تشویق پیدا ہوتی ہے نا، ڈر بھی پیدا ہوتی ہے، کون ہے جس کے تعلق آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرما رہے ہیں قسم کھا کے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. آئے دن مصیبت کھڑی ہے، آئے دن جھگڑا ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی پارکنگ کی وجہ سے، کبھی اس کے مہمان ہیں تو مہمان کیوں زیادہ آتے ہیں، کبھی پانی تم زیادہ استعمال کرتے ہو. بعض اوقات ہوتے ہیں نا ایک ٹینکی ہوتی ہے تو ایک مسئلہ ہوتا ہے، بعض موٹر چلانے کے لیے ایک سوئچ ہوتا ہے، تم نہیں چلاتے ہو تو میں چلاتا ہوں تو تم زیادہ استعمال کرتے ہو، جھگڑا ہو جاتا ہے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. سبحان اللہ، ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ اہل ایمان کو تو ڈر لگتا ہے نا، جس کا ایمان زندہ ہے اسے تو ڈر لگتا ہے، نہیں لگنا چاہیے. اور جس کا ایمان مردہ ہے یا بے ضمیر ہے یا ضمیر مردہ ہے، اس کو کیا کرے گا بیچارہ؟ جھگڑے کرنا، لڑنے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے. ایک اور حدیث جس کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا لیکن انہوں نے ضمناً بتا دیا ہے کہ اسے اذا اور ضرر سے بچنے کی حدیث ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، نمازی ہے، روزہ بھی رکھنے والی ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھنے والی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جنت میں عورت ہے. یہ روایت مسند احمد کی ہے اور شعب امن بحیقی کی، اور صحیح روایت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی عورت جو تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، لوگ پانچ مشکل سے پڑھتی ہیں، چھ نمازیں پڑھتی ہے، چھٹی نماز تہجد کی نماز صلاۃ اللیل، اور دن کا روزہ بھی رکھتی ہے، صوامۃ قوامہ، لیکن ایک جرم کر بیٹھی ہے. کیا جرم ہے؟ پڑوسوں کو تکلیف دیتی ہے، بد زبانی، بد کلامی پڑوسوں کے ساتھ، یا کسی قسم کی تکلیف. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی النار، ایسی عورت جہنمی عورت ہے. نماز کہاں گئی؟ روزہ کہاں گیا؟ اگر روزہ اور نماز آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے پڑوسی کو عزت اور اکرام کریں، تو نماز میں بھی خلل ہے، روزے میں بھی خلل ہے. اپنا محاسبہ کرنا لازمی ہے کہ نہیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور بد زبان بد کلامی فحشاء ہے کہ نہیں، منکر ہے کہ نہیں؟ اگر پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو پھر نماز کہاں پہ ہے؟ مطلب نماز میں خلل ہے کہ نہیں؟ تو اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں ان نمازوں کا، روزوں کا کیا اثر کیا ہے؟ اگر حسن اخلاق ہے، رشتے کو جوڑنا موجود ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنا موجود ہے، اور دوسرے مسلمان میرے شر سے محفوظ ہیں، اس کا مطلب ہے میری نماز اور میرا روزہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قبول بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر معاملہ کچھ اور ہے، ٹیڑھا معاملہ ہے، بعض لوگ پانچ وقت نماز پہلی صف میں باجماعت پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی گھر کے قریب آتے ہیں، وہ دروازہ گھر کا کھولتے ہیں، پورے گھر والے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اپنے پیارے ہی اس شخص سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس کی زبان کے شر سے نہ بچہ محفوظ ہے، نہ بوڑھا محفوظ ہے. چہرے پر 24 گھنٹے 12 بجے ہوتے معذرت کے ساتھ. جب بات کرنی ہے جھڑک کے کرنی ہے, تھوڑی سی غلطی پر پکڑ لینا ہے, ڈانٹنا ہے, جھڑکنا ہے, اور بعض اوقات مارنے پر بھی چلے جاتے ہیں. غلطی کس سے نہیں ہوتی, بچوں سے بھی ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے, بڑوں سے بھی ہوتی ہے, ہم سے بھی ہوتی ہے, نہیں تو کیا مجھے پسند ہے جب مجھ سے غلطی کوئی ہو جائے تو مجھے نصیحت کرنے والا یا میرے سر پہ بیٹھا جو شخص جو میرا ذمہ دار ہے وہ مجھے کس طریقے سے, مجھے کیا پسند, مجھے کس طریقے سے مجھے میری غلطی بتائے اور مجھے نصیحت کرے, میں کیسے پسند کرتا ہوں, کیا خیال ہے؟ ڈانٹنے سے, لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے سے؟ جو مجھے پسند نہیں ہے تو پھر اس کو بھی تو پسند نہیں ہے نا. اس لیے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ سختی میں اور غلو میں کہاں تک چلے گئے کہ دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ بچوں کو قتل کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے, نعوذ باللہ. اب ان کی نماز روزہ کہاں گیا ہے؟ اگر پڑوسی کو اذیت دینے والی عورت جہنمی عورت ہے, نمازی بھی ہے اور روزہ دار بھی ہے, روزہ رکھنے والی بھی ہے, اور اس کے اہتمام کرنے والی, یعنی کہ کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں, اہتمام, صوامت اور قوامت, اگر اس کا یہ حال ہے کہ ایک پڑوسی کو تکلیف, قتل نہیں کرنا, مارنا نہیں ہے, تو اسے جیرانا ہے, اسے پڑوسی اسے تنگ ہے, ہی فنار. اور یہ جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, جہاد کے نام پر فساد برپا کر رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں مسلمانوں کا, یہ بھی تو نمازی ہیں کہ نہیں, روزہ رکھنے والے ہیں کہ نہیں, بڑی بڑی داڑیاں ہیں کہ نہیں, کبھی سوچا ان لوگوں نے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ عمل کس حد تک ٹھیک ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کبھی سوچا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. جیسا فرماتے ہیں وہ اکرام ہو یقون بین یسن علیہ بر ہو وَأَن تحصن له السلامة من شره. اکرام کیسے کیا جاتا ہے پڑوسی کا؟ دو طریقوں سے, اس کی اچھائی اسے پہنچنی چاہیے, میری اچھا میرے پڑوسی کو پہنچنی چاہیے, اور میرے شر سے اسے محفوظ ہونا چاہیے. دو طریقے ہیں, اگر بھلائی بھی ہے اور شر بھی پہنچ, دونوں پہنچ رہے ہیں تو پھر یہ اکرام نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ تو دونوں کا ہونا لازمی ہے کہ نہیں؟ خیر کا پہنچنا لازمی اور شر سے اسے محفوظ رکھنا لازمی ہے, اسے کہتے ہیں الاکرام, اکرام, اکرام الجار. والجیران ثلاثہ, یہ یاد رکھیں, پڑوسوں کی تین قسمیں ہیں. پہلے قسم جار مسلم ذو قرب, مسلمان رشتہ دار پڑوسی, لہو ثلاثة حقوق, اس کے تین حقوق ہیں. حق الجوار, پڑوسی کا حق کیا ہے؟ فلیکرم جارہ, اچھا. وحق القرابہ, قرابت کا حق, قرابت داری کا حق کیا ہے؟ وبذ القربى, بالوالدین احسانا وبذ القربى, احسان حسن سلوک کرنی ہے. تیسرا وحق الاسلام, اور اسلام کا حق. انما المؤمنون اخوة, یہ تین چیزیں ہیں. آپ کا سگا بھائی اگر آپ کا پڑوسی ہے, آپ کی بہن آپ کی پڑوسن ہے, آپ کا کزن آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا چاچا ہے, ماما ہے, کوئی بھی آپ کے قریبی رشتے دار میں سے پڑوسی ہے, میرے بھائی اس کے تین حقوق ہیں آپ کے سر پر, میرے سر پر تین ہیں. اور عجب بات یہ ہے, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اکثر جدائیاں, جھگڑے اور مصیبتیں قریبی رشتے داروں میں ہی ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ تین حقوق والے ہیں, ایک والے نہیں, دو والے نہیں. اگر عام پڑوسی ہوتا نا, نہ رشتہ دار ہوتا اور نہ ہی مسلمان ہوتا, صرف کافر ہوتا. فلیکرم جار, آگے دیکھتے دوسری قسم. شیخ صاحب فرماتے ہیں وجار مسلم لیس بذی قربا, مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے, قرابت دار نہیں ہے. لہو حق الاسلام و والجوار, اس کے دو حق ہیں, اسلام کا حق ہے اور پڑوسی کا حق ہے. اچھا تیسری کوئی آپشن ہے؟ تیسری وجار, تیسری قسم وجار لیس بمسلم ولا ذی قربا, نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے. لہو کوئی حق ہے اس کا؟ کوئی حق نہیں ہے. لو حق الجوار فقط, اسے ایک حق ہے اس کا. کون سا حق ہے؟ پڑوسی کا. فلیکرم جوارا, کافروں کا اکرام کریں ہم. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ایک یہودی تھا, نہیں؟ اگرچہ شر پسند تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رکھا, یہاں تک کہ جب اس کے بیٹے کو وفات کا وقت آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں اور اس جوان سے کہتے ہیں, قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھو. وہ شخص اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, کیا کروں؟ اس یہودی نے کیا کہا؟ اطع ابا القاسم. کہا کیا سمجھے, اس یہودی نے اپنے بچوں کو جہنم میں دھکیلا ہے یا جہنم سے بچایا ہے؟ کوئی شخص مرتے وقت اپنے لخت جگر کو عذاب میں ڈالنے کی کوشش کبھی کرے گا, سوچے گا؟ ثبوت ہے کہ نہیں کہ یہودی جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جانتے تھے اپنے سگ بیٹوں سے بھی زیادہ. سبحان اللہ, اللہ اکبر. وہی واقعہ دیکھیں, عملی ثبوت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے؟ یہ اکرام الجار میں سے ہے, پڑوسی کے حق تھا, گئے ہیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے, وَأُولَ الْجِيرَانِ بِالْإِحْسَانِ, اور سب سے زیادہ احسان کا حقدار ان میں سے, مَنْ يَكُونُ أَقْرَبْهُمْ بَابًا. اچھا یہ تو دن ہو گئے, تو پتہ چل گیا جو پہلا ہے وہ زیادہ حق رکھتے. اچھا جو آپ کے قریبی پڑوسی رشتہ دار ہے, سب زیادہ حق کس کا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اقربہم بابا, جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہے. آپ کے پاس کچھ کھانا موجود ہے, آپ پڑوسی کو دینا چاہتے ہیں ہدیہ, ایک کا دروازہ 10 فٹ ہے, دوسرے کا دروازہ 3 فٹ ہے, کس کو دو گے پہلے؟ ہے ایک کے لیے, دوسرے کے لیے نہیں ہے. کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ الاقرب, شیخ صاحب فرماتے ہیں. اور اگر زیادہ ہے تو اس کو بھی دو. اگر آج اس کو دیا, کل اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن اگر صرف ایک وقت میں آپ نے دینا ہے اور دونوں میں آپ نے کمپیئر کرنا ہے کس کو پہلے دیں, تو زیادہ جو قریب ہے اس کو. لمشاهدت ما يدخل في بيت جاره فيطلع الى احسانه اليه, اس کی وجہ بھی ہے, صرف ڈسٹینس نہیں ہے صرف, بلکہ جو آپ سے زیادہ قریب ہے وہ آپ آتے جاتے آپ کو دیکھتا رہتا ہے, اور جب آپ کوئی چیز کھانے کی یا کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو پھر وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ اسے کچھ دیں گے. سبحان اللہ. پانچواں پوائنٹ, قوله صلی اللہ علیہ وسلم, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, حدیث کا آخری حصہ. اکرام الضيف, مہمان کا اکرام, من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين, یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے جو مسلمانوں پر واجب ہیں. وهو من مكارم الاخلاق, اور حسن اخلاق میں سے, مكارم اخلاق میں سے ہے. وفي صحيح البخاري, صحيح بخاري میں, من حديث ابو شريح, ابو شريح کے حدیث میں, قال سمعت اذناي وابصرت عيناي, میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا, حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليله والضيافه 3 ايام وما وراء ذلك فهو صدقه عليه. اچھا پڑوسی مہمان نوازی, کتنے دن تک مہمان نوازی کر سکتے ہیں ہم شرعاً؟ آئیے دیکھتے ہیں. اب صحابی ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, سمعت اذنایا وابصرت عینایا, میرے دونوں کانوں سے میرے آنکھوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته, تو اپنے پڑوسی کا اکرام کرے جو اس کی اجازت ہے, اس کا جو حق ہے. قیل وما جائزته يا رسول الله, اس کا کیا حق ہے رسول الله؟ قال يوم وليله, ایک دن ایک رات, والضيافه 3 ايام, اور مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے. وما وراء ذلك فهو صدقه عليه, اس پر صدقہ ہے. اور مہمان کو بھی تھوڑا سا شرم کرنا چاہیے کہ جب شرعاً یہ خیر موجود ہے امت میں الحمدللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ خیر خبر سنائی ہے، اور یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، لیکن بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ مہمان نوازی سے کتراتے ہیں، خاص طور پر گھر کی بعض عورتیں، سب تو نہیں ماشاء اللہ، میں عورتیں بہت اچھی ہیں الحمدللہ، کافی مہمانوں کی بہترین قسم کی نماز مہمان نواز ہوتی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی ہیں، اور کوکنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھا سب کچھ اچھا ہوتا ہے. لیکن بعض ضعیف الایمان، کمزور ایمان والے لوگ، خاص طور پہ بعض عورتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں اور ہم سب کو ہدایت دے، اور مہمان نوازی کے بہترین طریقے سے مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور میں بھی جھگڑا ہوتا ہے دن، اگرچہ مہمان ہفتے میں ایک دن آتے ہیں یا 15 دن میں ایک دن آتے ہیں، کیا ہے روز روز مہمان ہیں تمہارے، سر میں درد کر رکھا ہے، جاؤ بازار سے کوئی لے لو، میں تھک ہوئی ہوں، میرے سر میں درد ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ابھی صفائی کر کے، ابھی کپڑے دھو کے، ابھی یہ کر کے آئی ہوں. وہ بیچارہ دیکھتے جیب کی طرف بھی دیکھتے، مہمان کی طرف بھی دیکھتا ہے. واللہ خیر و برکت ہے. اب یہ دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. سبحان اللہ. اور جس دن مہمان کو نہیں دیتے تھے پریشان رہتے تھے، بے سکونی سے ہوتا ہے، آج مہمان کو میں نے کھانا نہیں کھایا. آج ایک ایسے مہمان نوازی جس سے اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا، پتہ متفق علیہ حدیث میں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں حاجت مند ہوں، یعنی بھوکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے دریافت فرمایا کچھ کھانے کو ہے، تو گھر سے خبر آئی پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. دوسرے گھر سے خبر آئی پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. تیسرے گھر سے خبر آئی پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. سارے گھر والیوں سے خبر ملی پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. کس کا گھر ہے؟ سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایسا وقت بھی آیا تھا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا. آج ہمارے گھرانوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اب مہمان ہے، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کون مہمان نوازی کرے گا؟ میرے مہمان کی عجب بات دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی اس وقت جو موجود تھے کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک انصاری صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مہمان ہے. اپنے گھر میں لے جاتے ہیں مہمان کو، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کچھ کھانے کو ہے، کہتی ہے لیکن بچوں کا رکھا ہوا ہے. کہتا ہے مہمان آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہمان ہے، کھانا رکھو، اور کھانا صرف ایک شخص کے لیے ہوگا، وہ جو بچوں کے لیے تھا وہ یعنی بڑے کے لیے، ایک شخص کے لیے ہوگا، اور میاں بیوی خود نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا. اب ایسا کرنا، جب کھانا رکھو گی کھانے کے لیے، جب کھانے کی ابتدا ہو تو پھر دیے کو بجھا دینا. اندھیرے میں مہمان سمجھے گا ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے مہمان کھا لے گا، اور بھوکے پیاسے رہ جائیں گے. چنانچہ کھانا لے کے آئے اور دیے کو بجھا دیا اور کھانا کھا لیا. صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انصاری صحابی سے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری مہمان نوازی سے تعجب ہوا ہے. الرحمن وعلى العرش استوى. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے مدینہ میں ایک انصار صحابی کے گھر میں جو ایک رات میں جو واقعہ ہوا اس کے تعلق سے وحی نازل کرتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ خبر دیتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اس انصاری صحابی کی مہمان نوازی سے. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور انصار صحابی سے بہتر کوئی گزرے نہیں ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو آگے کرتے, ایثار کرتے, اگرچہ ان کو شدید حاجت ہے. خصاصہ کہتے ہیں شدید حاجت کو, یعنی کہ آپ کے پاس چار روٹیاں ہیں, تین آپ نے کھانی, ایک آپ نے دے دی ہے, یا تین دے ایک آپ نے کھانی ہے, یا آپ نے کھا لیا سب آپ نے دے دینا ہے. خصاصہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کو بھوک ہے, بھوکے ہو, اور جو موجود ہے آپ نے مسلمان بھائی کو دے دینا ہے تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے. ایثار ہے اور خصاصہ ہے, اور اس پر انشاءاللہ کبھی جمعہ کا خطبہ پورا دوں گا. بہت سارے خوبصورت پیغام اس ایک حدیث میں, لیکن تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے. پانچ کی بات کی تھی, 20 ہو گئے. اس میں یہ چیز دیکھیں, آپ ذرا نوٹ کریں. ایک سوال ہے, بچوں کا کھانا مہمان کو دے کر ان کو بھوکا رکھنا, کیا یہ خیر عمل ہے؟ جی جائز ہے, جائز ہے بچوں کو بھوکا رکھنا. آپ کا حق آپ نے اظہار کر دیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بچوں کا جو حق تھا آپ پر واجب ہے کہ آپ نے بچوں کی بھوک مٹاؤ, آپ ذمہ دار ہیں نا. اثار میں, اثار میں اللہ کا حق پہلے, وہ اثار میں ہو گئے. میں نے نہیں کھایا, آپ نے نہیں کھایا, وہ ہم اپنا حق دے سکتے ہیں, لیکن بچوں کے منہ سے نواز کر کسی اور کو دینا واجب ہے؟ اس کا جواب مجھے اگلے ہفتے میں چاہیے. نوٹ کر لیں, اس حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے, آپ ڈھونڈنے کو آپ کا جواب واضح مل جائے گا. مگر ہنٹ دوں گا تو فوراً مل جائے گا, ہنٹ نہیں دینا چاہتا میں. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں, حقوق ہیں, ایک پڑوسی کا حق, ایک مہمان کا حق ہے, اور ایک بچوں کا حق ہے. اور بچوں کا حق مہمان کے حق پر مقدم ہے, بتا دوں میں آپ کو, ہنٹ دے دیا میں نے چلو, لیکن یہ بتاؤں گا کہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں کا حق مقدم ہے نا مہمان پہ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا یہاں پہ, کس طریقے سے؟ اور یہ بھی یاد رکھے, جو انہوں نے کام کیا حدیث میں آئے کیا ہے, اچھا کام کیا ہے, یہ بھی ہنٹ لے لیں آپ. برا کام انہوں نے بھی نہیں کیا, عجیب سی بات ہے کہ نہیں. اگر برا کام ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا, اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے, اور آپ سے ان سے راضی ہوتے؟ برے کام میں کہاں پھر یہ سارا معاملہ ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کام اچھا کیوں لوگوں نے. لیکن دو حقوق متوارب ہو رہے ہیں سامنے, آمنے سامنے. ایک خوبصورت سلوشن ہے, وہ خوبصورت جواب ایک بڑے پیارے عالم نے دیا ہے اس تعلق سے. میں نے بتایا کہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے آپ کو, کہیں پہ انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو. بتاؤں گا تو بات ہی ختم ہو گئی ہے, یا آپ نے ڈھونڈنا ہے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, مما استفاد من حدیث, حدیث میں سے بعض اہم پیغام. نمبر ایک, الترغیب فی الکلام فیما ہو خیر, خیر بات میں ترغیب کرنا. نمبر دو, الترغیب فی الصمت اذا لم یکن تکلم بخیر, خاموشی میں ترغیب کرنا جب کوئی خیر بات نہ ہو. نمبر تین, التذکیر عند الترغیب والترہیب بالیوم الاخر, ترغیب اور ترہیب کے وقت آخرت, یوم آخرت کی یاد دہانی کرنا اور نصیحت کرنا. لأن فی الحساب علی الاعمال, کیونکہ اس دن میں اعمال کا حساب دیا جائے گا. نمبر چار, الترغیب فی اکرام الجار والتحذیر من ایذائه, اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ پڑوسی کا اکرام کرنا, اس کی عزت کرنا, اس میں ترغیب کرنا, اور اس کے ایذا سے, اسے تکلیف دینے سے رک جانا اور تحذیر کرنا. نمبر پانچ, الحث علی اکرام الضیف الاحسان الیہ, اکرام ضیف مہمان کے کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا اور اس کی احسان بھی کرنا اور اس کام کو آگے بھی لے کے جانا. الحث علیہ. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.